السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس بدعا ہیں کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائے، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سیدہ کائنات کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. بہت سارے مومنین مومنات نے دعا کے لیے کہا ہے، تمام مومنین مومنات جہاں پر موجود ہیں مجلس میں، سب کی حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس و دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد اللہ عزیزان محترم، جس موضوع پر آپ سے بات جاری ہے انشاءاللہ آج اس کے اگلے مرحلے کو ہم طے کریں گے. موسم کی کچھ دقت کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ تکلیف اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ فرش عزا چاہے مشکلات کے ساتھ ہو آسانی کے ساتھ ہو، امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہر دو صورت میں سید الشہداء کی عزاداری پوری دنیا میں ہم وقت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. عباد الرحمن کی صفات، عباد الرحمن کی اوصاف کے موضوع پر ہماری بات جاری ہے. اب تک 7 صفات ہم نے بیان کی ہیں، آج 8ویں صفت کو بیان کریں گے، اور 8ویں صفت کے بیان کرنے کے بعد قرآن مجید کی ان آیات کے اندر توبہ کے بارے میں انہی 8ویں صفت کے بعد اللہ نے کچھ بیان کیا. آج انشاءاللہ ہم 8ویں صفت کو اور ان 2 آیات کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد. اذان محترم، ایک دفعہ دہرائی کرتے ہوئے کہ یہ 7 صفات جو ہم پڑھ چکے ہیں، پہلی صفت کہ جس میں چال میں اعتدال کی بات کی گئی، دوسری صفت میں جاہلوں سے جب جاہل برے انداز میں عباد الرحمن سے بات کرتے ہیں تو یہ ان کے جواب میں ان کو سلام کہتے ہیں، تیسری صفت کی یہ راتوں کو اپنے پروردگار کے لیے قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، چوتھی صفت کی یہ اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں، پانچویں صفت کہ جب یہ مال خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، تو اس میں اعتدال سے کام لیتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں نہ ہی بخل کرتے ہیں، چھٹی صفت کہ شرک سے پاک ہوتے ہیں، ان کے قلب، ان کی فکر، ان کے دل، ان کے دماغ میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہوتا، اور 7ویں صفت کہ یہ اس جان کو کہ جس کا اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اس کے قتل سے اپنے ہاتھوں کو، اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. عرض کیا کہ قتل سے مراد کہ عین ممکن ہے اللہ کے نبی کے حدیث کے مطابق کہ انسان قاتل کی حمایت کے ایک لفظ کی وجہ سے قاتل کے ساتھ مشہور ہو جائے، اس کا حشر بھی قاتل کے ساتھ ہی، جو اس کا حشر ہو وہی اس کا ہو. اور امیر المومنین کا وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ جس میں پکڑنے والے کو، قتل کرنے والے کو اور تماشا دیکھنے والے اور نہ روکنے والے تینوں کو امیر المومنین نے سزا دی. یہ سات صفات جو ابھی تک ہم نے بیان کی ہیں. آٹھویں صفت جو کل تلاوت کی ہے اسی آیت کے اندر ہی ولا یزنون کے لفظ کے ساتھ, کہ عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ یہ ناجائز صنفی تعلقات سے گریز کرتے ہیں, زنا کے قریب نہیں جاتے, حتیٰ مقدمات زنا سے بھی دور رہتے ہیں. آج اس موضوع پر کچھ گزارشات آیات قرآن کی روشنی میں اور کچھ روایات, اور اس کے بعد پھر وہ دو آیات جو توبہ سے متعلق ہیں وہیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. پھر درود پڑھے محمد و آل محمد. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح سے حدود کے بارے میں ایک اپنا حکم دیا ہے کہ جو اللہ کی حدود ہیں اس کے بارے میں انسان کو کس طرح سے رعایت کرنی ہے. بعض حدود ایسے ہیں خدا کے, یعنی اللہ نے جو بارڈر رکھا ہے, جو حد رکھی ہے خدا نے, کچھ حدود, کچھ حکم, کچھ احکامات ایسے ہیں جن کے بارے میں حکم خدا یہ ہے کہ ان کو کراس مت کرو. تلک حدود اللہ لا تعتدوها, یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں, ان کو کراس مت کرو, ان سے آگے مت جاؤ. کچھ احکامات, کچھ گناہ, کچھ حدود ایسی ہیں جن کے بارے میں حکم خدا یہ ہے کہ تلک حدود اللہ لا تقربوها, ان کے قریب بھی مت جاؤ. وہاں پر کراس کرنے کی بات نہیں کی, یہاں پر پچھلے والے میں کہا کہ کراس مت کرو, اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ. طلاق کے بارے میں احکامات بیان کرتے ہوئے, طلاق کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے وہاں پر اللہ نے حکم یہ دیا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں, ان کو کراس مت کرنا, لا تعتدوها. لیکن جب زنا کی بات آ رہی ہے اس کے بارے میں جو حکم ہے, ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا, کہ زنا کے قریب بھی مت جانا کیونکہ یہ اعلانیہ فحش ہے, اعلانیہ برائی ہے, اعلانیہ گناہ ہے اور یہ برا رستہ ہے. قریب بھی مت جانا سے کیا مطلب, یعنی ہر وہ عمل جس کی وجہ سے یہ گناہ انجام پا سکتا ہے اس سے خود کو دور کرنا ہے. یہ جو نامحرم پر نگاہ ڈالنا حرام ہے اس کی حرمت کی وجہ یہی ہے کہ وہ مقدمہ بنتا ہے اس گناہ کے لیے, اس کبیرہ گناہ کا مقدمہ بنتا ہے, اس لیے اسے بھی حرام قرار دیا ہے. کچھ آگے نکات کی شکل میں میں نے لکھا ہے, وہ عرض کرتا ہوں. پھر درود پڑھے محمد و آل محمد. یعنی قریب بھی مت جانا. چھٹے امام ایک روایت سناتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو بٹھا کر بات کر رہے تھے, اور اپنے حواریوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو, اپنے فالوورز کو کہا کہ زنا مت کرنا. اب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے حواریوں سے, میں تم سے کہتا ہوں کہ زنا کا خیال بھی مت لانا, سوچنا بھی مت, تصور بھی مت کرنا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا, کہا دیکھو اگر کوئی کمرہ ہو کہ جس کو بہترین انداز میں سجایا گیا ہو, جس کو سنوارا گیا ہو, جس کمرے کو اگر اس کمرے کے بیچ میں آگ جلا لو تھوڑی سی, تو اس تھوڑی سی آگ سے وہ کمرہ تو نہیں جل جاتا, لیکن اس سے جو دھواں اٹھے گا وہ اس کے دیواروں کو اور اس کمرے کی شکل کو خراب کر دے گا, اس کمرے کے چہرے کو بگاڑ دے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو, زنا کا خیال بھی اگر کرو گے تو یہ خیال تمہارے معنوی چہرے کو بدنما کر دے گا, یہ تمہارے معنوی چہرے کو داغدار کرے گا, اسے ختم نہیں کرے گا, اسے گرا نہیں دے گا, لیکن وہ داغدار ہو جائے گا. پس عزیزان محترم, یہ ایک ایسا قبیح گناہ ہے کہ جس کے قریب جانے سے روکا ہے. آج کا معاشرہ جس طرف جا رہے ہیں, جوان جس طرف جا رہا ہے, اور والدین جس طرح کی سستی سے اور ذمہ داری میں لاپرواہی اور بعض اوقات غفلت سے کام لیتے ہیں کہ جوانوں کی شادی کرنے میں، ان کے ازدواجی زندگی کے آغاز کرنے میں والدین کی طرف سے خامخواہ کی تاخیر ہوتی ہے، خامخواہ کی تاخیر، اور وہ تاخیر ایسی ہوتی ہے کہ وہ جوان کو بعض اوقات، اکثر اوقات معاشرے میں نظر آتا ہے کہ جوان گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا، اپنی نگاہوں کو گناہ سے نہیں بچا پاتا، اپنے تصور کو گناہ سے نہیں بچا پاتا، اپنے قوۂ خیال کو گناہ سے نہیں بچا پاتا، اپنے ارادے کو گناہ سے نہیں بچا پاتا، اپنی نیت کو آلودہ ہونے سے نہیں بچا پاتا۔ اللہ کے نبی نے جوانوں کو مخاطب کر کے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی کی درود پڑھے محمد والے محمد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا معشر الشباب، اے جوانوں کے گروہ، اے گروہ جوانان، اے نوجوانوں، اے جوانوں، ان استطاع منکم الباعۃ فلیتزوج، اے جوانوں، اگر تمہیں استطاعت ہے، تم میں سے جو کوئی بھی شادی کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ آپ فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَر، اگر تم شادی کرتے ہو، اگر تم نکاح کرتے ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری نگاہیں محفوظ ہو جائیں گی، یہ تمہیں نگاہ نیچی کرنے پر آمادہ کرے گا، وہ قوت بخشے گا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی کر سکو گے۔ وَأَحَضُّ لِلْفَرَجِ، اور اپنے دامن کو بے عفتی سے پاک رکھو گے، اپنے دامن کو آلودہ نہیں ہونے دو گے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے، یہ تو یہاں تک بات کی، تمام جوان جو یہاں پر موجود ہیں متوجہ رہیں، اے جوان اگر شادی کر سکتے ہو تو تم شادی کرو، یہ نکاح کرنا، یہ ازدواج کرنا تمہاری نگاہوں کو محفوظ رکھنے کا اور اپنے دامن عفت کو پاک اور محفوظ رکھنے کا ضامن ہوگا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام رسول خدا فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، پس جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتا، جوان، اے جوان اگر شادی کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر تم روزے کے ذریعے خود کو محفوظ رکھو۔ روزہ رکھنا، یاد رکھے، روزہ رمض اور روزہ صوم، یہ تپش ہے، یہ ایسی تپش ہے کہ جو جوان کی قوت کو، کہ جو اس کو گناہ پر ابھارتی ہے، یہ روزہ اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ یاد رکھیں تمام جوان، عزیز جوان جو اس وقت یہاں میرے سامنے سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے ملک میں جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو رستہ بتایا ہے کہ اے جوان عزیز، اول تو یہ کہ تمہیں اگر استطاعت ہے، تم کر سکتے ہو، تو تم شادی کرو، نکاح کرو، ازدواج کرو، تاکہ تم اس عظیم گناہ سے، اس بدترین گناہ سے، اس قبیح گناہ سے اپنے دامن کو بچا سکو۔ لیکن اگر تمہیں استطاعت نہیں ہوتی، ماں باپ تمہاری طرف متوجہ نہیں ہیں، تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کر رہے، یا ماں باپ کی اپنی کوئی مجبوری ہے، کسی مسئلے کی وجہ سے کر نہیں پا رہے، تو پھر تم ایسا نہیں ہوگا کہ چونکہ وہ نہیں کر رہے اب میں خود کو گناہ سے بچا نہیں سکتا اور خود کو، اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ کر لو، نہ، بس تم روزے کے ذریعے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر تمہارے لیے روزہ ہے۔ اس روزے سے مراد رمضان المبارک کا روزہ نہیں ہے، اس روزے سے مراد مستحب روزہ ہے جو جوان رکھے، تاکہ خود کو گناہ سے، اپنے دامن عفت کو پاک رکھ سکے، اپنے آپ کو بچا سکے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اذان محترم، یہ کچھ مقدمات ہیں جو باعث بنتے ہیں اس گناہ تک جانے کا، کسی بھی مقدمے کو کہ جو اس گناہ کی طرف لے کر جائے گا اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، اسے بے توجہی والا نہ سمجھیں، اس کی طرف متوجہ رہنا ہے، حساس ہونا ہے۔ جوان خدا کی بارگاہ میں بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے، رہبر معظم جوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ عزیز جوانوں، جو نور میں آپ کے چہروں پہ دیکھتا ہوں، آپ کی پیشانی پہ جو نور میں دیکھتا ہوں، کاش کہ وہ نور آپ خود بھی دیکھ سکیں تاکہ اس کی حفاظت کریں۔ ایک جوان اگر خود کو پاکیزہ رکھتا ہے، آپ کو ایک شہید کے بارے میں بتاؤں، یہ قم کا رہنے والا جوان ہے، عمر اس کی 23 سال، 23 سال، نام مہدی زین الدین، اس قدر پاکیزہ نوجوان ہے، اپنی جوانی کی اس قدر حفاظت کی اس جوان نے کہ جس وقت انقلاب کے بعد جب جنگ ہوئی ہے، جنگ مسلط کی گئی انقلاب کے اوپر، حکومت اسلامی کے اوپر، تو اس جنگ کے دفاع میں بہت سے نوجوان نکلے۔ یہ مہدی زین الدین 23 سال کا جوان، یہ اس قدر اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، اور پھر میدان میں جب گیا، میدان عمل میں، میدان جہاد میں، وہاں اس نے بہترین انداز میں اپنی نمو کی، خود کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ وہ قوم کے لشکر کا سردار بنا۔ عمر 23 سال ہے اور قوم کے لشکر کا جرنیل بنا۔ جب یہ شہید ہوا، شہید ہو گیا، شہادت نصیب ہوئی، اس کا چھوٹا بھائی، اس کا نام حسین زین الدین، وہ بھی شہید ہو گیا۔ ایک عالم دین نے اس حسین زین الدین کو خواب میں دیکھا ان کی شہادتوں کے بعد۔ میں آپ جوانوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اپنی عفت کی، اپنے دامن عفت کی، اپنی پاکیزگی کی، چاہے وہ جوان مردوں میں سے ہو، خواتین میں سے ہو، بچیوں میں سے ہو، بچوں میں سے ہو، جوان ہو، غور سے سنیں، اس جوان نے اپنی دامن عفت کی، پاکیزگی کی حفاظت کی، اپنے مانوی چہرے کو بدنما داغ لگنے نہیں دیا، حتیٰ اپنے اس مانوی چہرے پر دھول بھی نہیں اٹنے دی۔ ایک عالم دین نے اس کے چھوٹے بھائی حسین زین الدین کو خواب میں دیکھا۔ یہ عالم دین کہتے ہیں، میں نے خواب میں جب حسین کو دیکھا، حسین سے ملاقات ہوئی خواب میں، تو میں نے حسین سے سوال کیا، شہداء تو بہت سارے ہیں، لاکھوں شہداء ہیں، تو یہ شہداء کی جو درجہ بندی ہوتی ہے، شہداء کو کیٹیگرائز کیسے کیا جاتا ہے، یعنی درجے کے حساب سے کون سا شہید کس شہید سے بڑا ہے، کس شہید کا درجہ بڑا ہے، کس شہید کا درجہ چھوٹا ہے، ترتیب میں۔ یہاں اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی، برزخ کا پوچھ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے حسین سے پوچھا، شہداء کے درجے کیسے معین کیے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں حسین زین الدین نے مجھے کہا، شہداء کے درجے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے ذریعے پتہ چلتے ہیں۔ جس شہید کا درجہ جتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کی ملاقات اتنی جلدی ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ کہتے ہیں مجھے کہا، کچھ شہداء ایسے ہیں جو سال میں ایک دفعہ امام حسین سے ملتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 6 ماہ میں ملتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مہینے میں ملتے ہیں، کہا بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو ان کے ہفتے، ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے امام حسین کی۔ یہ عالم دین کہتا ہے، کیونکہ میں مہدی زین الدین کو جانتا تھا، میں نے خواب میں ہی حسین زین الدین سے سوال کیا، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ مہدی زین الدین کی ملاقات کتنی دیر بعد امام حسین سے ہوا کرتی ہے، تاکہ کہتے ہیں میں جاننا چاہتا تھا، مہدی جو میں نے دیکھا تھا، اتنا پاکیزہ جوان تھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا، میں چاہتا تھا کہ اس کے برزخ میں اس کا مقام پوچھوں۔ میں نے حسین سے پوچھا، مہدی زین الدین کتنی دیر بعد امام حسین سے ملاقات کرتا ہے؟ کہتے حسین نے کہا، نہیں وہ امام حسین کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ کہا وہ امام حسین کے ساتھ ہی ہیں، یعنی وہ پاکیزگی کے، یہ میں 1400 سال پہلے کی بات نہیں بتا رہا جوانان عزیز آپ کو، یہ اسی دور کا جوان ہے، یہ 1-2 عشرے پہلے کا جوان ہے۔ شہید بہشتی کے بارے میں، شہید بہشتی جن کے بارے میں امام خمینی نے کہا کہ بہشتی اپنے آپ میں ایک امت تھا، یعنی بہشتی ایک فرد نہیں تھا۔ قرآن مجید نے یہ جملہ حضرت ابراہیم کے لیے استعمال کیا ہے کہ ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت تھا۔ یہ شہید بہشتی 16-17 سال کی عمر ہے، انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ بابا میں علیحدہ کمرے میں سونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں الگ کمرے میں سوؤں۔ کہتے ہیں ان کے والد نے اجازت دی، کہتے ہیں لیکن ظاہر ہے مربی والد تھا، تربیت کرنے والا تھا۔ کہتے ہیں میں نے پھر نگرانی کی کہ میرے بیٹے نے الگ کمرے میں سونے کی گزارش کیوں کی باقی بھائیوں سے ہٹ کے؟ کہتے ہیں میں نے رات کو جب جا کے نگرانی کی تو آدھی رات کو دیکھا تو یہ اٹھا، اٹھ کے اس نے نماز شب شروع کی اور بلند آواز میں گریہ شروع کیا۔ جب بھائیوں کے ساتھ سوتا تھا تب بھی نماز شب پڑھتا تھا، اس کو کھل کے رونے کا موقع نہیں ملتا تھا کہ کوئی اور جاگ نہ جائے، اس لیے علیحدہ کمرے کا مطالبہ کیا تاکہ خدا کی عبادت کر سکے۔ 17 سال کی عمر میں جس کی قرب خدا کی حالت یہ ہوتی ہے وہیں پھر شہید بہشتی بنتا ہے، کہ جس کے بارے میں امام خمینی کہتے ہیں کہ وہ ایک امت تھا اور بہشتی اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا انسان ہے کہ آج انقلاب اسلامی کو آپ کے سامنے ہے، انقلاب اسلامی کے اوپر کس قدر دشمن کی طاقتیں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، منصوبے کر رہے ہیں، لیکن انقلاب کو نقصان نہیں پہنچا پاتے۔ کیوں؟ اس انقلاب کو آئین کی شکل میں، قانون کی شکل میں، تحریر میں لا کر، آئین بنا کر جس نے اس کو محفوظ کر دیا وہ شہید بہشتی علیہ رحمہ ہے۔ ان کے درجات کی بلندی اور شہید مہدی زین الدین کے درجات کی بلندی کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس اے جوان عزیز، کچھ مقدمات ہیں، متوجہ رہنا چاہیے، ان مقدمات سے خود کو بچانا ہے، کیونکہ یہ اس بڑے گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جمع ہوتے جائیں، 1 2 3 مقدمے جمع ہو جائیں، انسان کو اس قبیح گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جن میں سے ایک، مائیں بہنیں یہاں پر ہیں، ایک اس کی مقدمات میں سے کہ جو عفت کا دامن چاک ہو جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے، پہلی چیز وہ بے حجابی ہے۔ اگر حجاب نہ ہو، اگر پردہ نہ ہو، تو یہ بے پردگی باعث بنتی ہے کہ معاشرے کے اندر یہ گناہ عام ہو جاتا ہے۔ بے حجابی معاشرے کو اس گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ دوسری چیز وہ ہے، حکم قرآن ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، کہ اے ایمان والو، اے ایمان والے مردو، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ عجیب جملہ ہے قرآن کا، نگاہ نیچی رکھو تاکہ اپنے دامن عفت کو محفوظ رکھ سکو، کیونکہ اس کا آغاز نگاہ سے ہوتا ہے۔ اذان محترم، دقت کریں، آپ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو پریکٹس بھی نہیں ہوتی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پریکٹس ہی نہیں ہے، اگر کوئی خاتون ہم سے بات کرے، نامحرم ہم سے بات کرے، تو وہاں نگاہیں نیچی رکھنی ہے، نامحرم نامحرم ہے، چاہے وہ کزن کیوں نہ ہو آپ کی، نامحرم نامحرم ہے۔ جو شرعاً نامحرم ہے، اگر اس سے بات کرنا پڑے، اگر اس سے ہم کلام ہونا پڑے، نگاہیں نیچی رکھنی ہے۔ اے مومنہ عورت، اے مومنہ عورتو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے دامن عفت کی حفاظت کرو۔ یاد رکھیں، نامحرم کی طرف نگاہ کرنا نگاہ حرام ہے، اور نگاہ حرام میں مبتلا ہوں گے، حرام گناہ لکھا جاتا ہے، چاہے آپ متوجہ نہ ہو۔ بعض اوقات انسان متوجہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ گناہ ہے۔ اب ایک اجر سنیں، ایک ثواب سنیں۔ روایت میں ہے، اگر کوئی جوان مرد ہو یا عورت، کسی نامحرم کو نظر آنے پر اپنی نگاہیں نیچی کر لے تاکہ گناہ سے بچے، اپنی نگاہ نیچی کر لے، تو اس کی نگاہوں کے سامنے جتنے ذرے آ جائیں، اب ذرے کا سائنسی ترجمہ کروں تو ایٹم بنتا ہے، ایٹم ہی بنتا ہے، جتنے ذرے اس کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے، اس کی آنکھوں کے حدود میں، اتنے ذرے اس کی نیکیوں کے طور پر لکھ دیے جاتے ہیں۔ جتنی ان ذروں کی تعداد ہے، اس جوان کے نامۂ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بس اے جوانوں، اے مومن مردوں، اے مومنہ عورتوں، یہ حکم قرآن ہے، صدائے قرآن ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ یاد رکھے جوانوں، اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، آپ کو مشق کرنی ہوگی۔ اگر آپ 40 دن مسلسل کوشش کریں گے، اپنے آپ کو عادی کریں گے کہ جو ہی کوئی میرے سامنے نامحرم آئے میں نے اپنی نگاہیں جھکانی ہیں، اگر آپ 40 دن تک پریکٹس کر لیں تو 40 دن کے بعد یہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ پھر ملکہ بن جاتا ہے. اب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی آپ کو اس کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے. پھر جب مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے, جیسے آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں یا آپ گاڑی چلا رہے ہیں, تو آپ گیئر لگاتے وقت سوچتے نہیں ہیں کہ اب میں گیئر لگانے والا ہوں, یا بریک لگاتے وقت, آپ ریس لگاتے وقت, آپ سب کچھ سوچ کے نہیں کر رہے ظاہراً, کیونکہ آپ کو ملکہ حاصل ہے, آپ کو عبور حاصل ہے. جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے آپ گیئر لگاتے ہیں, جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے بریک لگاتے ہیں, بغیر ارادہ کیے, کیونکہ آپ اس کام کو بار بار کر کے اس کو اتنا آپ نے عبور حاصل کر لیا ہے, اب آپ کو باقاعدہ ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ جو ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے آپ کر گزرتے ہیں. نگاہ کا نیچا رکھنا یہ بھی اسی طرح سے, اگر بار بار ایسا کیا, 40 دن میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے, ایسا ہوتا ہے کوئی کام اگر 40 دن مسلسل کیا جائے اس کی عادت ہو جاتی ہے. اگر عادت ہو جائے پھر کیا ہوگا, آپ کو ارادہ بھی نہیں کرنا پڑے گا, جو ہی کوئی نامحرم سامنے ہوگا آپ کی نگاہیں خود بخود جھک جائیں گی, خود بخود آپ کی نگاہیں نیچی ہو جائیں گی, اور ہر نگاہ کے نیچا ہونے پر پھر حدیث آپ کے سامنے ہے, جتنے ذرات آنکھوں کے سامنے ہیں اتنی ہی آپ کی قسمت میں, آپ کی تقدیر میں, آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس گناہ کے مقدمات میں سے دو میں نے بیان کیے ہیں, ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر, بارے دیگر صلوات. ایک درود پڑھ کر تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں گے تاکہ مزید زیادہ آ رہے ہیں. آج موسم کی وجہ سے تھوڑی سی دقت ہو گئی ہے, تھوڑا سا ذرا جگہ کو آگے کر لیں جتنی جا کے بس گنجائش ہے, اور جگہ تھوڑی سی بنا دیں تاکہ جہاں بیچ میں جگہ ہے وہاں باقی زیادہ بیٹھ سکیں. بس متوجہ رہیں عزیزان محترم, پہلا جو عرض کیا بے حجابی اس کا مقدمہ ہے, دوسرا نگاہوں کا نیچا نہ کرنا اس گناہ کا مقدمہ ہے, تیسرا مخلوط محفلیں, مردوں اور عورتوں کی مخلوط محفلیں, چاہے وہ شادی کے موقع پر ہوں چاہے وہ کسی غم کے موقع پر ہوں, مخلوط محفل جہاں عورتیں مرد مکس ہوں وہ بھی اس گناہ کا مقدمہ ہے. اسی طرح گمراہ کن اور شہوت انگیز فلموں کا, ویڈیوز کا دیکھنا, یہ بھی اس گناہ کا مقدمہ ہے. یاد رکھیں عزیز امن, آپ کی پاکیزگی آپ کی دولت ہے, ایک جوان کا گناہوں سے پاک ہونا یہ بیش قیمت دولت ہے اس کی, اور ہر وہ چیز جو اس کو نقصان دینے والی ہے اس سے گریز کرنا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, جب آپ کوئی بھی ایک حد تک کہ آپ, تو یہ ایک مصیبت ہے کہ اگر یوٹیوب پر کچھ اچھا بھی دیکھنا چاہیں تو اس کے بیچ میں آنے والا بیہودہ اشتہار دیکھنا پڑتا ہے. لہذا والدین جو موجود ہیں کوشش کریں اپنے بچوں کو اگر سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھنا ہے انہوں نے, تو وہاں دقت کریں کہ کہیں کوئی بیچ میں ایسی چیز نہ آ جائے جو ان کو نقصان دینے والی ہو, جو ان کی پاکیزگی کو, ان کی معنویت کو نقصان دینے والی ہو, یہ بھی ایک مقدمہ ہے. اسی طرح ایسا لٹریچر پڑھنا کہ جو انسان کی شہوت ابھارے, اس طرح کے لٹریچر کا مطالعہ کرنا کہ جو انسان کو اس گناہ کی طرف لے کر جائے اس سے گریز کرنا ہے, وہ بھی مقدمہ ہے اس گناہ کا. ایک اگلا حرام غذاؤں کا کھانا, حرام غذا کا کھانا یا بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا, اگر آپ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کوئی کھانا کھاتا ہے تو اس کا بھی جو یہ انگیزہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے, لہٰذا یہ بھی باعث بنتا ہے اس گناہ کی طرف جانے کا. اور بری صحبت, اگر آپ کوئی ایسا ہے, کوئی انسان ایسا ہو کہ اس کے برے دوست ہوں, خود تو پاک ہو لیکن دوست اس کے برے ہوں, خود تو اچھے گھر کا ہو, خود تو اچھے ماں باپ کا بیٹا ہو, خود تو دیندار گھرانے سے ہو
लेकिन अगर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मार्केट में, अपने जॉब जहाँ करता है वहाँ पर अगर बुरे दोस्तों की सोहबत में रहेगा तो ये भी मुकदमा बनता है इस गुनाह के, था इस गुनाह से खुद को आलूदा बंद करने का। बस, और आखिरी जो नुक्ता है वो है शादी में ताखीर। आप में से जितने भी वालदेन यहाँ पर हैं, कोशिश करें अपने अपने औलाद को, अपने बेटों को, बेटियों को, उनकी शादी में ताखीर मत करें, इल्तवा में मत डालें शादी को। अमूमन एक जुमला कहा जाता है कि अपने पाँव पर खड़ा हो जाए तो फिर शादी कर लें, तो इस पर अमूमन हम कहते हैं कि वो क्या टायर पर खड़ा है जो अपने पाँव पर खड़े होने का इंतज़ार करें, अपने पाँव पर ही खड़ा है। सूरह नून की आयत वाज़ह तरीन खुदा की तरफ से, ए ईमान वालों, वान के उलयामा, जो गैर शादीशुदा हैं तुम्हारे बीच में उनकी शादी कर दो। अगर वो फ़कीर हैं, यकून फ़करा, अगर फ़कीर हैं वो, युग्निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा। भाई अल्लाह जिम्मेदारी उठा रहा है, अल्लाह जमानत दे रहा है कि मैं दूंगा उनको, अगर वो फ़कीर हो गए तो मैं जामिन हूँ। बस अपनी अकीदे, अपने अकीदे तौहीद को ज़रा मजबूत करें, अल्लाह की बात पे भरोसा करें। अल्लाह फ्रॉड नहीं करता कभी भी, अल्लाह धोखा दे के नहीं चला जाता। ऐसा नहीं होता कि तो कर उसके बाद पता चले कि जिसने कहा था वो है ही नहीं, ऐसा नहीं होती, शैतान की सिफत है। चौथे इमाम दुआओं के, एक दुआ के बीच में जो जुमला कहते हैं, इमाम फरमाते हैं, खुदाया शैतान वो है कि जब तेरी नाफरमानी करवाता है तो उस वक़्त हमदम और साथी बन जाता है, जब खुदा की मासियत करवाता है, जब गुनाह करवाता है तो शैतान बड़ा करीबी दोस्त बन जाता है, बड़ा खैरख्वाह बनता है, बड़ा हमदर्द बनता है। और जब इंसान मासियत कर बैठता है और जब अजाब खुदा का सामना होता है तो वहाँ शैतान अजाब खुदा में के सामने अकेला छोड़ के फरार कर जाता है। और शैतान का दावा क्या होता है जो कुरान ने भी नकल किया, शैतान कहता है मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, मैंने तुम्हें सिर्फ दावत दी थी गुनाह की, अल्लाह ने तुम्हें नेकी की दावत दी थी, मैंने गुनाह की दावत दी थी, तुमने मेरी दावत को कबूल किया है, मेरा कोई कसूर नहीं है, ये शैतान का इद्दा होता है। अजान मोहतरम, इस गुनाह से अपने बच्चों को बचाएं। क्या वजह है, क्या वजह है कि ऐसे औलाद नस्ल में ऐसे बच्चे नहीं पैदा होते कि जो मानवी तौर पर बहुत ज़्यादा बुलंदी तक जाएं, जो रूहानी तौर पर, मानवी तौर पर ज़्यादा बुलंदियों को हासिल करें। उनके अंदर हमें ऐसी कैपेबिलिटी रखने वाले बच्चे क्यों पैदा नहीं होते, वजह वही है। अगर आप जवान की जल्दी शादी करें, उस वक़्त उसकी शादी करें कि वो आलूदा ना हो, आलूदा से ज़रूरी मुराद ये नहीं है कि वो किसी बड़े गुनाह का मुब्तला हो जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वो बात, अगर तसव्वुर भी कर ले जिना का, गुनाह का, दामन इफ़्फ़त को चाक चाक करने का अगर तसव्वुर भी कर ले तो ये उसके मानवी चेहरे को बदनुमा कर देता है। अगर खुद को पाकीज़ा रखे तो फिर ऐसी नस्ल वजूद में आती है कि जो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात बनती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी जगहों तक जाती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी शख्सियात हैं, ऐसी शख्सियात गुजरी हैं, शहीद कायद शहीद अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी आपके सामने हैं। इस कदर पाकिज़ा शख्सियत थी कि आज भी 88 में शहीद हुए हैं, आज भी ऐसा तज़किरा है, ऐसे उनकी याद बाकी है, हर साल गुजरने के साथ उस शहीद की शख्सियत में और निखार आता जा रहा है। हमने देखा है खुद, अगर हमें अपनी बात करूं, हमने उनका दौर अच्छी तरह नहीं देखा होगा, हमें नहीं मालूम शहीद का दौर, हमने दर्द उस वक्त दर्द नहीं किया होगा, लेकिन हमारे दिल में इस शहीद की मोहब्बत कूट कूट के बनी हुई है। क्यों? क्योंकि पाकिजगी की मेराज पे थे बचपने से, आलूदा नहीं हुए। दूसरी शख्सियत आपके लाहौर की, जो तो आलिम दीन भी नहीं थे, शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी, वो बंदे खुदा भी इस कदर पाकीज़ा। ये शहीद डॉक्टर नकवी, इनके वालिद आलिम दीन थे, इनके वालिद आलिम दीन हैं, लेकिन इस मोहम्मद अली नकवी ने ऐसी जवानी गुजारी है, ऐसी पाकीज़ा जवानी गुजारी है कि ये आलिम दीन बाप अपने इस डॉक्टर बेटे से ये कहता है कि बेटे बरोज़ हशर मेरी शिफात करना। باپ عالم دین ہے جو اپنے اس ڈاکٹر بیٹے سے گزارش کر رہے کہ بیٹا بروز عشق تم نے میری شفاعت کر لی. یہ اسی زمانے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, 95 میں ان کی شہادت ہوئی ہے اسی لاہور میں, اور آج ایسا ہی ہے. یہ شہید بھی اسی طرح ہے, 25 سال ہو رہے ہیں شہادت کو, لیکن ہر سال ان سے محبت کرنے والوں میں اضافہ ہوتا ہے, ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. پس رضوان محترم جوان, آج کربلا کے جوان کا میں نے ذکر کرنا ہے, علی اکبر کے ماننے والوں کا کردار آئینے کی طرح صاف ہو, ان کا مانوی چہرہ بدنما داغدار نہیں ہونا چاہیے. بس اذان محترم یاد رکھیے گا, اس قبیح گناہ کے بارے میں امیر المومنین کی ایک حدیث ہے, مولا فرماتے ہیں ما زنا غیور قط, غیرت مند کبھی بھی زنا نہیں کرتا. غیرت مند یعنی جس میں غیرت ہے وہ زنا کا تصور بھی نہیں کرے گا, وہ سوچے گا بھی نہیں. قتل ہو ہی نہیں سکتا کہ جائے, ہو ہی نہیں سکتا کہ کرے. اسی طرح مولا علیہ السلام فرماتے ہیں عفت الرجل علی قدر غیرتہ, انسان اتنا ہی با عفت ہوتا ہے جتنا غیرت مند ہوتا ہے. توجہ ہے, جگہ کی وجہ سے مشکل میں تو نہیں ہے نا؟ درود پڑے محمد و آل محمد پر. بس جوانان عزیز بات غیرت پر آ گئی ہے مولا کے مطابق, جو جتنا غیرت مند ہوتا ہے اتنا پاک دامن ہوتا ہے, جو جتنا غیرت مند ہوتا ہے وہ اپنی عفت کی اتنی ہی حفاظت کرتا ہے. اب اگر میں یہ کہوں جو جتنا غیرت مند ہوتا ہے اتنا ہی اس کی نگاہیں فوراً نیچی ہو جاتی ہیں نامحرم کے سامنے آنے, کیونکہ غیرت مند ہے. کسی جگہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ جب راستے میں چلو تو سر اٹھا کر چلو تاکہ پتہ چلے کہ تمہیں خوددار انسان ہو. پھر لکھا ہوا تھا لیکن اپنی نگاہیں جھکا کر چلو تاکہ پتہ چلے کہ تم غیرت مند بھی ہو, خوددار ہو ساتھ میں غیرت مند بھی ہو. بس عزیزان محترم, عزاداران مولا حسین, اے مومنین و مومنات, نگاہ نیچی کرنے کا حکم کیوں دیا خدا نے؟ کیونکہ خدا جانتا ہے اپنے بندے کو, جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ نہیں جانتا؟ قرآن نے سوالیہ انداز میں پوچھا بھی ہے, کیا جو پیدا کرنے والا ہے اسے نہیں پتا؟ وہی پیدا کرنے والا پہلے سٹیپ میں روک رہا ہے. اے مومن عورت, اے مومنہ عورتو, اے مومن مردو, اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے دامن عفت کی حفاظت کرو. یعنی یہ نگاہ نیچی رکھنا تمہارے پاک دامنی کو, تمہاری عفت کو محفوظ کرے گا. لہذا اس سے آسانی سے گزرنا نہیں ہے. آپ اگر جاب کرتے ہیں, کسی ایسی جگہ جاب کرتے ہیں جہاں پہ آپ کا سامنا نامحرموں سے ہوتا ہے, آپ کسی ایسی محفل میں گئے ہیں جہاں نامحرموں سے سامنا ہوتا ہے, آپ کسی ایسے گھر میں گئے ہیں جہاں نامحرموں سے سامنا ہوتا ہے, آپ کسی ایسے تعلیمی ادارے میں گئے ہیں جہاں نامحرم سے سامنا ہوتا ہے, تو اپنی نگاہیں نیچی کرنے کی پریکٹس کریں. بس یہ نگاہ کا نیچا کرنا انسان کو اس قبیح گناہ سے دور رکھنے کا بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. ایک اور گزارش آپ سب مومنین سے, تمام عزاداران سے, ایک طالب علم کی انتہائی مخلصانہ یہ گزارش ہے, پوری توجہ کیجئے گا لباس کے معاملے, بچی کا لباس ہو یا بچوں کا لباس ہو, لباس کے معاملے میں پوری دقت کریں, توجہ کریں. بچی چھوٹی ہے کہہ کر اس کو ایسا لباس پہنا دیں جو زیب نہ دیتا ہو, جو مناسب نہ ہو. 9 سال کی عمر میں بچی پر نماز واجب ہے, پردہ واجب ہے, لیکن 9 سال کی عمر میں کون سی بچی پردے کو اپنے اوپر واجب سمجھے گی؟ جس کو 9 سال کی عمر میں جا کے پردہ کرنے کا کہیں, بالکل نہیں. عزیزان محترم, اے میری ماؤں بہنوں, شام غریباں عصر عاشور کے بعد جب خیموں کو آگ لگائی گئی ہے, چار سال کی مولا حسین کی بیٹی، چار سال کی، دامن پہ آگ لگی ہوئی ہے، بھاگ رہی ہے بچی. ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے میں چاہ رہا کہ آگ بجھا دوں، تو میں آگے بڑھا تو پیچھے ہٹنے لگی. میں نے کہا کہ میں آگ بجھانا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں اس بچی نے کہا میرے قریب مت آنا، تو نامحرم ہے، مجھے ہاتھ مت لگانا. چار سال کے بچی کو اہل بیت کے گھرانے میں محرم نامحرم کی تفریق سکھائی جاتی ہے. بس عزیزان محترم، بچیوں کا ہو یا بچوں کا ہو، اب روایت سنیں، لحوف کی روایت ہے، مقتل لحوف، سید ابن طاؤس کی کتاب، مقتل کی سب سے مستند ترین کتاب ہمارے مکتب میں، مکتب اہل بیت میں. آج کے دور میں رہبر معظم نے بھی جو کہا ہے، اور ہماری بڑی شخصیات اکابر جو اس وقت مکتب اہل بیت کے، وہ سب مقتل لحوف کو مقتل کی اس وقت مستند ترین کتاب کہتے ہیں. اور یہ جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، یہ مقتل لحوف کی روایت ہے، اور آپ سب جانتے ہیں اس روایت کو، لیکن جو اس میں جو لفظ، جو بات پوشیدہ ہے وہ کھولنا چاہ رہا ہوں. لباس کا معاملہ ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آخری وقت میں جب خیام میں آئے اور آ کر کہا کہ مجھے کوئی پرانا لباس دے دو، مجھے کوئی پرانا لباس دے دو، روایت سنی ہوئی ہے نا آپ نے، مصائب میں سنا ہوا ہے. ابھی تجزیے میں سماعت فرمائیں، کہا، وہ لحوف کی روایت ہے، لحوف میں لکھا ہے، ایک لباس لا کر امام کو دیا گیا. امام حسین اپنے بیرونی لباس کے اندر پہننا چاہ رہے، ایک لباس لا کر دیا گیا. امام نے اس لباس کو دیکھا تو وہ تنگ لباس تھا، ٹائٹ تھا تھوڑا سا. امام نے اس لباس کو واپس کر دیا اور جملہ کہا میرے مولا نے، یہ تنگ لباس ہے، یہ واپس لے جاؤ، یہ ذلیل لوگوں کا لباس ہے، یہ ان کا لباس ہے جن پر ذلت تھوپ دی گئی. سید الشہداء تنگ لباس کو اپنے لباس کے نیچے پہننے کو بھی پسند نہیں کرتے، وہ بھی عاشور کے اس دن میں. پرانا لباس طلب کیا، تنگ لباس دیا، واپس کر دیا. کہا یہ ان کا لباس ہے کہ جن پر ذلت مسلط کر دی گئی، ذلیل لوگوں کا لباس ہے، پست لوگوں کا لباس ہے. اور اگر آج ایسا وقت آ گیا ہو، ایسی حالت ہو گئی ہو، عزادار ہو حسین کا اور اپنی بچی کو تنگ لباس پہناتا ہو، بچی کو تنگ لباس پہنا رہا ہے اور حسین کے غم میں آنسو بہا رہا ہے، اور حسین ابن علی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ذلیل لوگوں کا لباس ہے، یہ ان کا لباس ہے کہ جن پر ذلت توپی گئی ہے، اور بچیوں کو ایسا لباس پہنایا جائے. عزیزان محترم، حجاب کی رعایت، اگر اپنی بیٹی کو کنیز زہرا بنانا ہے، اگر اپنی بیٹی کو مانوی طور پر بلندی کی طرف لے جانا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچی کی نسل میں پاکیزہ اور بامعرفت اور نصیحت کو قبول کرنے والے، ہدایت کو قبول کرنے والی نسل پیدا ہو، تو اپنی بچی کو شروع سے ہی خاتون ہی رکھیں. یہ ہمارے استاد نے جملہ کہا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو یہ عورت پیدا ہوئی ہے، بیٹی عورت ہے، مرد نہیں ہے. تو بعض لوگ چار پانچ سال تک بیٹیوں کو ایسا لباس اور اس طرح سے رکھتے ہیں کہ بیٹوں میں بیٹی میں فرق کوئی نہیں ہے. بھائی خدا نے تو فرق کیا ہوا ہے نا، خلقت میں تو الگ الگ ہیں، جب خلقت میں الگ الگ ہیں تو ان کے ساتھ الگ سلوک رکھیں. بچی 9 سال میں نماز واجب ہوتی ہے، بچے کے 15 سال میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بچی خدا کے فریضے کو، فرائض خداوندی، اللہ نے جو فریضے کیے ہیں، جو فرائض انسان پر اللہ نے لازم قرار دیے ہیں، بچے سے 6 سال پہلے اس کی اہل ہو جاتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ بچی 6 سال آگے ہے بچے سے. لہذا میں گزارش کروں گا اپنی ماؤں بہنوں سے، اور ان ماؤں بہنوں کو ہمارا سلام ہے، ان والدین کو उन वालिदैन को उनकी अहमियत, हमारे दिल में उनका एहतराम है, हम सलाम करते हैं उन वालिदैन को कि जो अपनी बच्ची को 5-6 साल की उम्र से ही बाहिजाब रखते हैं और उसको हिजाब सिखाते हैं, उसको महरम ना महरम की तमीज़ सिखाते हैं, उन वालिदैन पर सलाम हो। ऐसे वालिदैन के हौसला अफजाई के लिए दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस अज़ान मोहतरम, अब एक वाकया रसूल खुदा के दौर का सुनाकर बस उस आयत की तरफ जाएंगे। मरवान बिन हकम, नाम आप सब जानते हैं मरवान, इसका वालिद हकम बिन अबिल आस। ये हकम जो था, इसकी खराबी क्या थी, ये लोगों की नामूस पर नज़र डालता था, ये नामूस को देखा करते। एक दिन इस बदबخت ने क्या किया, रसूल खुदा के घर के अंदर झांक कर इसने देखा। रसूल खुदा को पता चला तो आपने एक दो रवायत है, एक में है कमान और तीर, एक में है एक छड़ी जो नोकीली थी, वो लेकर आप इसके पीछे गए। ये फरार कर गया, हाथ नहीं आया। अल्लाह के नबी ने कहा अगर ये मेरे हाथ आ जाए तो मैं इसकी आंखें निकाल देता। उसके बाद इस हकम को और इसके बेटे मरवान को अल्लाह के नबी ने मदीने से निकाल दिया और मदीना आने से मना कर दिया। हज़रत अबू बकर का दौर आया, उन्होंने इनको इन्होंने दरख्वास्त कहा कि अब रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया तो हमें वापस आने दें, तो हज़रत अबू बकर ने इनको वापस नहीं आने दिया। हज़रत उमर के दौर में भी ये वापस नहीं आ सके, उन्होंने नहीं आने दी। हज़रत उस्मान ने इनको आने की इजाज़त दे दी। जिस वक़्त हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ लोग उठ खड़े हुए तो हज़रत उस्मान पर जो एतराज़ात किए थे उनमें एक बड़ा एतराज़ ये था कि जिनको रसूल खुदा ने मदीने से निकाल दिया था आपने उनको क्यों मदीना आने दिया है। यानी ये मौजू ऐसा है, अगर कोई नामूस की तरफ बुरी नज़र डालता है जिसकी आदत हो ना महरम को बार बार आंखें उठा के देखने की, तो याद रखिए रसूल खुदा मदीने से निकाल देते हैं। छठे इमाम के वाकये भी है, दो जवान थे कि जिनका इस तरह का मसला था कि वो मार्केट में खड़े होके जुमले कसते थे ख़वातीन पे, जो इमाम को पता चला इन दोनों को मदीने से दूर भेज दिया और ऐसी जगह भेजा जहाँ कुछ भी नहीं था। तो इनसे कहा कि जुमे के दिन सिर्फ आएंगे मदीना, अपनी कोई चीज़ खरीदनी हो सिर्फ चीज़ खरीदेंगे और वापस चले जाएंगे, मदीना आना मना कर दिया था इन्हें। ये मौजू सख्त है अजीज़ान, लिहाजा जवान अजीज कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, मश्क करें ताकि आदि हो जाएं। और ये मैं दोबारा ताकीदन कह रहा हूँ, ये अमूमन फैमिलीज के अंदर ये मसला रहता है, कज़न से हाथ मिलाते हैं ना महरम हो, लड़की लड़का हाथ मिला रहे हैं कज़न से, आपस में ना महरम है, निगाह डालना मना है, हाथ मिला रहे हैं। लिहाजा अकदार दीनी, शायर खुदा, अहकाम परवरदिगार, इनका अगर लिहाज करेंगे और अपने दामन इफ़त को पाक रखेंगे तो फिर ऐसे जवान बनोगे कि बरोज़ हशर हज़रत अली अकबर के गिरोह में शामिल किया जाए, व इल्ला दूर दूर तक खुशबू भी नहीं सूंघ सकते हैं अगर दामन इफ़त पाक ना हो तो। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस जान होता इन आयात के बाद यहाँ पर एक आयत है, अगर इंसान खता का पुतला है, जैसे आज आप इस अशरे के अंदर ये बातें सुन रहे हैं, अगर किसी ने इससे पहले गुनाह किया हो, अगर इससे पहले इंसान अपने आप को आलूदा कर चुका हो, अगर इससे पहले गुनाहगार हो चुका हो, अब क्या होगा, अब क्या अब्द रहमान नहीं बन सकता, अब क्या उबूदियत के रहमान का अब बनने की ख्वाहिश का इजहार करता है, चाहता है, लेकिन पहले से दामन आलूदा है, गुनाहगार है, नामे आमाल में गुनाह ज़्यादा हैं, क्या कोई गुंजाइश है। यहाँ बीच में रहमान के बंदे की सिफात बयान करते हुए इन आयात के बाद खुदा ने गुंजाइश रखी है, और वो गुंजाइश भी कितनी खूबसूरत अंदाज में खुदा ने कहा है, तवज्जो फरमाएं। इसके बाद कहा कि युज़ाअफ लहुल आज़ाब यौम अल क़ियामा व यख़लुद फ़ीही मुहाना, जो इन गुनाहों का अपने आप को बना लेगा, ऐसे गुनाह कर बैठेगा तो इसको डबल अजाब दिया जाएगा, इसको दुगना अजाब दिया जाएगा और इसको जहन्नम में हमेशा रहना पड़ेगा। उसके बाद अल्लाह ने कहा इल्ला, جہنم کا جہنم میں جائے گا ڈبل عذاب ملے گا الا سوائے الا الا کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد جس کی بات کی جا رہی ہے اس پر عذاب بھی نہیں ہے اور اس کے لیے جہنم بھی نہیں ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ گناہگار کی, گناہگار کی بات ہو رہی ہے. الا من تاب, سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کی. وآمن, اور ایمان لایا. کیا مطلب؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے, اس لیے کہا توبہ مطلب پلٹنا. آمن, ایمان لائے. وعمل عملا صالحا, اور عمل صالح بجا لائے. تین کام کر لو. اگر گناہگار ہو, اگر اس سے پہلے تم سے گناہ سرزد ہو چکا ہے, چاہے جتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو, اس کے پیچھے تین گناہ بیان ہوئے نا, قتل, شرک اور زنا, تین گناہ بیان ہوئے. اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے, اگر توبہ کر لے, اگر توبہ کر لے, ایمان لے آئے, وعمل عملا صالحا, اور عمل صالح بجا لائے, تو کیا ہوگا؟ اللہ معاف کر دے گا. نہیں, اللہ نے اس سے بھی اگلی بات کی, اگر ایسا کرو گے تو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ خدا ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. گناہ معاف کرے گا, یہ تو ایک درجہ ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. کہتے ہیں ایک شخص بشر روز محشر پیش ہوگا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کے گناہ نے کبیرہ کو چھپا دو, اس کے گناہ نے کبیرہ چھپا دو, اور اس کے گناہ نے صغیرہ کو پیش کرو. جب اس کے سامنے گناہ نے صغیرہ پیش کیے جائیں گے کہ اس کے نام اعمال میں یہ گناہ نے صغیرہ ہیں, تو پھر ان گناہ نے صغیرہ کو حکم خدا کے مطابق نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. تو یہ شخص کہتا ہے خدایا میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے تھے, تو وہاں پر کہا جائے گا تم نے توبہ کی, تو ایمان لایا اور تو نے عمل صالح بجا لایا, تو خدا نے تیرے ان گناہوں کو مٹا دیا اور تیرے صغیرہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. بس یہ باب توبہ کھلا تھا, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بس جو داخل ہونا چاہے. عزیزان محترم, فرش عذاب پہ ہیں, حر کا دن ہے, عاشور کا دن, حریت کا دن ہے. حر جیسا گناہگار واپس پلٹ آیا, شہداء کربلا میں شامل ہو گیا, اور پچھلے اس کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل گئے. نہیں, گناہ نیکی میں بدل گئے نا. آج حر کی قبر پر جا کر میں اور آپ اپنا سر ٹیکتے ہیں, اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. پس عزیزان محترم, توبہ, عمل صالح اور ایمان, یہ وہ کام ہوگا کہ جو انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. مولا علی نے دعائے کمیل میں اسی طرح کہا, اللہم لا اجد لذنوبی غافرا, خدایا میں نہیں پاتا تیرے سوا کسی کو کہ جو میرے گناہوں کا معاف کرنے والا ہو. ولا لقبائه ساترا, جو میرے برے کاموں کو چھپانے والا ہو. ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا, اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے برے کاموں کو نیکیوں میں بدل دے. یعنی تو ہے میرے پروردگار کہ تو چاہے تو تو برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے. اور اللہ کس کے لیے ایسا چاہتا ہے؟ جو توبہ کرے, ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان محترم, اے عزیز جوانوں, آج کربلا کے جوان کا ذکر کریں. وہ جوان, ایسا جوان, ایسا خوبصورت چہرے والا, ایسے حسین چہرے والا جوان, کہ یہ مدینہ میں جس وقت حضرت علی اکبر اور حضرت عباس دونوں اکٹھے ہو کر مدینہ کی بازار سے گزرتے تھے تو لوگ اپنی خریداری چھوڑ دیتے تھے. خریدنے والے خریداری چھوڑ دیتے تھے, بیچنے والے بیچنا چھوڑ کر ان دونوں کے چہرے کی طرف دیکھتے جاتے تھے, اور کہنے والوں کے زبان پر جملہ آتا تھا, اگر کوئی محمد و علی کو ساتھ دیکھنا چاہتا ہے تو ان دونوں کی طرف دیکھے. ایک ہو بہو محمد مصطفیٰ جیسا ہے اور ایک ہو بہو علی مرتضیٰ جیسا. اصحاب کی قربانی کا جب اختتام ہوتا ہے, سب کتابوں میں اسی طرح سے ہے کہ جب اصحاب کی قربانیوں کا اختتام ہوتا ہے تو حضرت علی اکبر مولا حسین کے پاس آ گئے. کہ تو جس وقت اکبر آ رہے تھے, ابھی آ کر کو بات کی نہیں ہے, جو ہی اکبر آ رہے تھے ایک جملہ ہے مقتل میں, امام حسین نے عربی زبان میں جملہ ہے جس کا اردو ترجمہ بنتا ہے, امام حسین نے آنکھوں کو آدھا بند کر کے اکبر کو دیکھا ہے. عرب میں ایسے کب دیکھا جاتا ہے؟ اس کو دیکھا جاتا ہے جس کے بارے میں مایوس ہو جائیں کہ اب اس کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. یوں دیکھا سید الشہداء نے. اکبر قریب آ کے کہتے ہیں بابا اجازت ہے, بابا اجازت ہے. صبح عاشور سے لے کر اکبر کی اس اجازت تک جس نے بھی آ کے امام حسین سے پوچھا ہے نا مولا مجھے اجازت دے جانے کی, تو مولا اجازت نہیں دیتے تھے, پس و پیش کرتے تھے, یہاں تک کہ وہ دو دفعہ کہیں, یہاں تک کہ وہ تین دفعہ کہیں, لیکن ایک ہی شہید ہے کربلا کا اکبر. بابا اجازت ہے؟ کہا بیٹو اجازت ہے جاؤ. بس ایک جملہ کہا حسین نے, کہا بیٹا ایک دفعہ جا کر اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کو اپنے اس چہرے انور کی زیارت کروا دو, کیونکہ تجھے دیکھ کر رسول خدا کو یاد کیا کرتے ہیں. عزادارو علی اکبر آئے قیام میں, آ کر کہا سلام کیا اور خیمے میں داخل ہوئے. اب منظر کیا ہے علی اکبر کا؟ جب پھوپھیوں کو پتہ چلا ہے نا اکبر جانے والا ہے, ہر کوئی آتا ہے, پھوپھیاں آ کر اکبر کا کوئی ماتھا چوم رہی ہیں, بہنیں آ کر ہاتھوں کا بوسہ لیتی ہیں, بار بار یہی کہتے ہیں اکبر تیرے ہوتے ہوئے رسول خدا کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی, تجھے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے رسول خدا کو دیکھ رہے ہیں, اکبر تیرے جانے کے بعد رسول خدا کے چہرے کی زیارت سے بھی محروم ہو جائیں گے. عزادار علامہ ذیشان ادھر جوادی کے ایک جملہ یہاں عرض کروں. اب منظر کیا ہے؟ اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, کوئی بی بی واپس کھینچ کے لے جاتی ہے. ایک دفعہ نکلنا چاہتے ہیں, پھوپھی نے دامن کھینچا, کہا اکبر دوبارہ اپنا چہرہ دکھا دے. اکبر جانا چاہتے ہیں, فاطمہ کبریٰ نے دامن کھینچا. ایک دفعہ اکبر باہر جانا چاہتے تھے, اب کسی نے اکبر کو پیچھے بلایا لیکن کندھے سے پکڑ کے نہیں بلایا, اب جس نے بلایا تو وہ پاؤں کے پاس کسی نے ہلایا ہے. اکبر نے مڑ کے دیکھا تو 4 سال کی سکینہ ہے, کہہ رہی ہے بھیا اکبر سب بڑے ہیں, تیرے چہرے کی زیارت کر لی ہے, ایک دفعہ ذرا بیٹھ جاؤ تاکہ میں تیرے چہرے کی زیارت کروں. اکبر خیام سے آئے, مولا حسین نے خود آمادہ کیا, اکبر کو میدان کی طرف روانہ کیا. یہاں اکبر کے گھوڑے نے میدان کی طرف چلنا شروع کر دیا, پیچھے پیچھے سید الشہداء بھی چلنے لگے. اس کے بعد امام حسین آسمان کی طرف منہ کر کے ندا دیتے ہیں, خدایا تو گواہ رہنا, میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, بولنے میں تیرے نبی کا ہوں بہو ہے. یہ وہ مرحلہ تھا, مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. عمر سعد کو پکار کر کہا, اے عمر سعد جس طرح تو میری نسل کو قطع کر رہا ہے, خدا تیری نسل کو بھی قطع کرے. اکبر میدان میں گئے, علی کا پوتا حسین کا بیٹا, اس انداز میں اکبر نے جنگ کی ہے, کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا. جس طرف اکبر حملہ کرے وہاں بھیڑ بھگدڑ مچ جاتی ہے. جنگ کرتے کرتے بیچ میں اکبر واپس آ گئے. اب یہاں پر میرا سوال ہے ہر سفید داڑھی والے بزرگ سے جو اس وقت مجلس میں بیٹھا ہوا ہے, جب جوان بیٹا ہو آ کر باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے کہ بابا مجھے یہ دے دے, اور باپ ایسا مجبور ہو کہ نہ دے سکے, تو اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اکبر پلٹ کے واپس آئے, آ کر مولا حسین سے کہتے ہیں بابا اس لوہے نے جو زرہ پہنی ہوئی تھی, جو خود پہنی ہوئی تھی, کہتے ہیں بابا اس لوہے کی تپش کی وجہ سے میری پیاس بہت بڑھ چکی ہے, बाबा अगर एक घूंट पानी का मुझे मिल जाए तो ऐसी जंग करूं कि अश्किया को याद रह जाए। मैंने आज मक्तल लुहूफ में ये पढ़ा है, जूही अकबर ने ये कहा, मौला हुसैन की आंखों से आंसू गिरने लगे क्योंकि बूढ़ा बाप है, जवान बेटे ने एक घूंट पानी का सवाल किया है। मौला ने रोकर कहा, अकबर बस कुछ देर और मेरे लाल, मेरे नाना हौज़े कौसर का जाम लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अजरकुम अल्लाह। छठे इमाम कहते हैं, अजादारों जब अकबर के मसाइब पड़े जाएं तो ऐसे गिरिया करना जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पर गिरिया कर, क्योंकि अकबर वो है कि जिसके मरने ने, जिसके गिरने ने हुसैन पर ऐसा असर कर दिया था कि मौला हुसैन ने ये कहा, अकबर तेरे बाद दुनिया अंधेरी हो चुकी है। दोबारा मैदान में गए। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, मुर्रा बिन मनकज मेरे साथ खड़ा था, कहते हैं मुर्रा ने मुझे कहा, अब इस जवान को कि जिसने हमारे लश्कर के बहुत से लोगों को मारा है, अब इस जवान पर ऐसा वार करूंगा, मारूंगा इसे लेकिन दाग इसके बाप के सीने में लगेगा। मुर्रा बिन मनकज ने यह कह दिया। बस अजादारों आखिरी चंद जुमले हैं अकबर के मसाइब के। मुर्रा बिन मनकज ने नेजा इस तरह से मारा, अकबर अपने घोड़े की गर्दन के साथ लिपट गए। अब घोड़ा चाहता था कि अकबर को खयाम की तरफ लेकर जाए। अजादारों अश्किया ने घेर लिया। अब इस घेरे के बाद किसी ने तलवार मारी, कोई नेजा मार रहा है, कोई तीर मार रहा है, यहाँ तक कि जब अकबर के बस में नहीं रहा तो अकबर ने निदा दी, या अबता अलैका मिन्नी सलाम। अकबर के सलाम का अंदाज भी अजीब था, अस्सलामु अलैका या अबता नहीं कहा, अस्सलामु अलैका या अबता नहीं, क्या कहा, या अबता अलैका मिन्नी सलाम। नक्कन साहब कहते हैं, इस जुमले का अगर मैं उर्दू में कैफियत के साथ तर्जुमा करूं तो यूं बनता है, बाबा मेरा आखिरी सलाम, लेकिन बाबा मेरे लिए मक्तल में मत आइएगा। अजादारों अकबर की सदा गूंजिए ना अलैका मिन्नी सलाम। मौला हुसैन अकबर के जनाजे पर आ गए, अकबर का सर उठाकर गोद में रखा, हुसैन ने गिरिया किया और एक जुमला कहा, अकबर तेरे बाद इस दुनिया पर तुफ है, इस दुनिया में रहकर क्या करूं। अजादारों बस आखिरी दो जुमले अकबर की शहादत के। अजादारों अली अकबर ने एक जुमला कहा, मौला हुसैन ने कहा था ना कि मेरे नाना हौज़े कौसर का जाम लेकर इंतजार में। अकबर कहते हैं, बाबा नाना रसूल खुदा ने मुझे हौज़े कौसर का पानी पिला दिया है, नाना के हाथ में एक जाम और है। नाना कह रहे हैं, अकबर ये मैं हुसैन को पिलाने के लिए इंतजार में हूँ। जुमला क्या है, मक्तल मुकर्रमे जुमला है। अकबर कहते हैं, बाबा नाना कह रहे हैं, अकबर अपने बाबा को मेरा सलाम दो और कहो हुसैन जल्दी आ जाओ, हुसैन जल्दी आ जाओ। अकबर अकबर हुसैन की गोद में, अकबर का एक हाथ सीने पर है। हुसैन मौला ने कहा, अकबर हाथ सीने पर क्यों है, अगर मैं अपने अल्फाज में बयान करूं, अकबर ने कहा होगा, बाबा 57 साल आपकी उम्र है, बाबा मेरा हाथ मेरे सीने से ना हटाए। और मौला हुसैन ने हाथ हटाया, देखा कि सीने में बरसी का फल है। हुसैन ने कहा अकबर में फल निकालना चाहता हूँ। बस सरदारों आखिरी जुमला कहूँ, हुसैन मौला ने अकबर के सीने में बरछी पे मौजूद फल में अपना हाथ दिया। अकबर के सीने से बरछी निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पर जुमला आखिरी, अकबर के सीने से बरछी निकालना चाह रहे हैं। अकबर का जनाजा तड़पने लगा, मौला हुसैन अकबर के सीने से बरछी निकाले या हजरत इब्राहिम, ओ हजरत इस्माइल आ जाओ करबला में, देखो न हुसैन की आंखों में पट्टी है न अकबर के हाथ बंधे। इन्ना लिल्लाह وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مَا تَلَوْ سَيَعْلَمُونَ